चलो सीखे कुरान सुन्नत की बातें, जो महकाए दिन और करे नूर रातें। खुले आँख सल्ले भला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبي رحمة شفيع أمت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور رب کریم کی حمد بیان کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو ارشاد فرمایا یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی آئیے تلاوت سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔
کیا تمہاری سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا۔
رفع سمکہا فسواہا۔
اس کی چھت اونچی کی پھر اسے ٹھیک کیا۔
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔
اس کی رات اندھیری کی اور اس کی روشنی چمکائی۔
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اخرج منها ماءها ومرعاها۔
اور اس کے بعد زمین پھیلائی، اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔
والجبال ارساها متاعا لکم ولانعامکم۔
اور پہاڑوں کو جمایا تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کو۔
فاذا جاءت الطامة۔
پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی۔
یوم یتذکر الانسان ما سعا۔
اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی۔
وبرزت الجحیم لمن یرا۔
اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی۔
فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔
تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى۔
اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔
تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا۔
تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟
إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔
تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔
إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا۔
تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا او ضحاها۔
گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔
صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ آج پروگرام میں ہم حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت کس طریقے سے ایک ایمان والے کے دل میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس مضمون کو بھی بڑے زبردست انداز میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بیان فرمایا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ احیاء العلوم ہے، اس کی اگر آپ پانچویں جلد کا مطالعہ کریں تو آپ کو محبت الہی کے حوالے سے بڑا زبردست کلام پڑھنے کو ملے گا. اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری تصانیف بھی فرمائی ہیں، اور آپ کی اگر ہم مبارک ذات کو دیکھیں تو بالخصوص صوفیاء کے اندر اور علماء باطن کے اندر آپ کا ایک اونچا مقام ہے، اور وہ کس طرح سے اونچا مقام ہے آج انشاءاللہ الکریم ہم اس کی بات کریں گے، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو بیان کریں گے. لیکن پہلے عدنان شیخ بھائی سے کلام سنیں گے، پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا سرور دیتے ہیں. Yeah.
رب سے بچھوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، تنگ رہتے کوئی مارے کو دعا دے دربار سجایا میرے کملی والے نے، گود میں لے کر لائی حلیمہ پیارے نبی سے کیسی تھی، میرا سویا باغ جگایا میرے کملی والے نے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہلو لگی ہے،
تو
آخر ہم حمد میں دنیا
یا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا کلام پڑھا عدنان بھائی نے اور بڑی اچھی طرز کا بھی انتخاب فرمایا. اس طرز میں پہلی مرتبہ میں نے یہ کلام سنا ہے اور کیا خوب پڑھا عدنان بھائی آپ نے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. مدنی چلے کے ناظرین, عنوان پر پروگرام پر ہم جو ہے وہ آتے ہیں, موضوع پر آتے ہیں. امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پروگرام کا آج عنوان ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سر ابھی امام غزالی کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کے شجرے کے حوالے سے، ان کے ابتدائی حالات کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس تصوف کی طرف آنے سے پہلے علم فلسفہ کے جو ہے وہ بہت بڑے جو ہے وہ امام تھے اور ان کا بڑا نام تھا، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیں.
حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام ان کا لقب ہے، اور یہ اسلام کے بڑے علماء میں سے ان کا شمار ہے. علاقہ ان کا جو ہے وہ ایران ہے، اور یہیں آپ نے ابتدائی طور پر پرورش پائی اور علم دین حاصل کیا، اور جتنے بھی قریبی شہر تھے اس زمانے میں یہ علم کے حوالے سے ایک نام تھا اس کا، سمرقند، شیراز اور یہ جو بھی علاقہ ہے سارا، تو اس میں بڑے بڑے علماء جو ہے وہ یہاں تھے. آپ نے ان علماء سے استفادہ کیا، امام الحرمین کی خدمت میں بھی جو ہے وہ تلمذ جو ہے وہ پایا، اور پھر بہت بڑے علامہ بنے. یعنی آپ نے پڑھا اور پھر جو ہے آپ پڑھانے لگے. جب آپ بغداد شریف میں گئے تو وہاں کا جو مدرسہ نظامیہ ہے، بڑا مدرسہ تھا، اس کے اندر جو ہے وہ آپ شیخ الحدیث اور صدر المدرس جو بھی آپ لقب کہیں، تو یہ ان کو بہت بڑا عہدہ ملا، اور بادشاہوں سے بھی ان کے رابطے تھے، خلیفہ سے بھی تھے، وزراء سے بھی تھے، اور آپ کے علم کا توتی بولتا تھا. اور بڑے بڑے علماء جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور علم دین حاصل کرتے، اور ان کی شاگردی پانے پر فخر کیا کرتے تھے. اور یوں دیکھا جائے تو یہ علامہ دہر تھے، اور فلسفہ کے اندر تو آپ وہ کمال درجے کا جو ہے وہ کمال درجہ تھا آپ کو حاصل، اور آپ نے کتابیں بھی لکھی فلسفے پر، اور پھر جو ہے وہ اللہ پاک نے ان پر کرم فرمایا اور یہ تصوف کی دنیا کی طرف مائل ہوئے، اور پھر آپ نے جو ہے وہ سارا جو بھی دنیاوی طور پر آپ کو بہت بڑا مرتبہ حاصل تھا. دیکھیں علم ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، آپ جو ہے وہ تصوف کی جانب مائل ہوئے تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ علم ان سے چلا گیا، بلکہ علم میں اضافہ ہی ہوا. آپ یوں سمجھیں کہ جہاں پر آپ کو منطق، فلسفہ اور دیگر انواع جو ہیں علوم کی وہ حاصل تھیں، تو بنیادی علوم تو ایک عالم دین کو ویسے ہی حاصل ہوتے ہیں، ابتدائی درجوں میں ہی حاصل کر لیتا ہے. تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ ایک اور فن جو ہے وہ آپ نے حاصل کیا، اور وہ فن تصوف تھا، اور پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ اس فن کے اندر بھی آپ کو کمال عطا فرمایا، اور آج جتنے بھی اہل تصوف ہیں جب تک ان سے استفادہ نہیں کر لیں گے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ تصوف میں کامل نہیں ہو سکتے. تو یہ خود بھی کامل تھے، صوفی کامل تھے، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس فن کے اندر، اس علم کی جو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، علم کی شاخ کہیں
جی،
تو اس میں کمال نہیں پا سکتا جب تک وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کرتا. اور ابھی بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس علم تصوف کے اندر جو ہے وہ کچھ پڑھ لوں، کچھ حاصل کر لوں، تو اسے چاہیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرے. تو یہ کتب ایسی نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ علم تصوف اس میں موجود ہے، بلکہ آپ جسے آپ روحانیت کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور جب آدمی اس کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ یعنی اس علم کا تعلق زیادہ تر محسوسات سے ہے
جی،
اور یہ پھر اس کو اپنے اندر ایسی تبدیلیاں اور ایسی چیزیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی کہ اس کو ایک اطمینان حاصل ہوگا کہ واقعی جو ہے وہ میں علم تصوف جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوں، یا اس کی کچھ جو ہے وہ مجھے فیض ملا ہے،
میرا عمل بھی بہتر ہو، میرے اخلاقیات بھی بہتر ہو. یعنی سر ہم اگر تصوف کو ڈسکرائب کرنا چاہیں تو آسان سے الفاظ کے اندر یوں بھی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے انسان کا عمل جو ہے وہ صاف ہو جائے، یعنی ریاکاری سے کیا ہو جائے پاک ہو جائے، دل بھی مصفہ مجلہ ہو جائے، باطنی بیماریوں سے بھی کیا ہو جائے پاک ہو جائے، اور بندہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے رستے پر بھی آ جائے، تو اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ تصوف کے رستے پر جو ہے وہ چل رہا ہے.
جی اصل سمجھیے کہ علم کا مقصود وہ عمل ہے اور تزکیہ ہے
جی،
کہ ہمارے جو ہے وہ باطن کی صفائی ستھرائی ہو. ورنہ علم جو ہے وہ کہا جاتا ہے حجاب اکبر بن جاتا ہے، پاور بن جاتا ہے
جی.
تو علم تو ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے، تو یہ علم جو ہے وہ تبھی کامل ہوگا جب اس پر تصوف کا بھی جو ہے وہ اس کا فیض ملے گا. اور جب دونوں چیزیں علم اور عمل جب ملتے ہیں تو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے، صرف علم جو ہے وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا لیکن جو ہے وہ علم اس کے لیے تباہی کا باعث بن گیا. دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ملی اور آخرت میں بھی اسے کوئی کامیابی نہیں ملے گی, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. تو اسی طرح جو ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ علم ہی سب کچھ ہے یعنی جو اور پھر عمل کچھ نہیں ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. تو اس لیے جو ہے وہ علم اور عمل دونوں کا جب بندہ جامع ہوتا ہے, مجموعہ بنتا ہے, تو پھر کامیابی کے راستے پر گویا کہ وہ کامزن ہوتا ہے.
سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. یہ کیوں ضروری ہے مرشد استاد صاحب, کیوں ہونا چاہیے مرشد؟ مرشد کے بغیر بندہ نہیں چل سکتا.
دیکھیں یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا فرماتا ہے. تو یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ تزکیہ نفس ہو جائے, ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں, تو جہاں پر ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء سے رابطہ کرتے ہیں, وہاں پر ایسے علماء بھی موجود ہیں کہ جو اپنے علم پر عمل کر کے عالم ربانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی عارف, ایسا عالم جو عارف بھی ہو تو اس کے خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے بندہ اور اس کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے, کیونکہ وہ اس سارے پروسیجر سے گزرا ہوا ہوتا ہے. اس نے علم بھی حاصل کیا ہوتا ہے, اپنی اصلاح بھی کی ہوتی ہے, تزکیہ نفس بھی کیا ہوتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ اس راہ میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں اور کہاں کہاں مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہے. تو جب بندہ عالم ربانی کے پاس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, جس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اپنے جو سلسلہ شجرہ طریقت ہے اس سے متصل ہوتا ہے اور علم اور عمل دونوں کا جامع ہوتا ہے, عقیدہ بھی اس کا درست ہوتا ہے, جو شرائط ہیں ایک پیر بننے کی وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, تو جب بندہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کیونکہ وہ سب اس باریکیوں کو جانتا ہے اور تزکیہ نفس اس نے اپنا کیا ہوا ہوتا ہے, تو لہٰذا جب بندہ اس کے پاس جاتا ہے تو اس سے فیض پاتا ہے, اس سے رہنمائی لیتا ہے, اور جب رہنمائی لیتا ہے تو اس کی نفس ہوتا ہے, تو پھر کامیابی جو ہے اسے حاصل ہوتی.
سبحان اللہ. او سر یہ تو بات, یہ تو آپ نے جو کلام فرمایا ہے رستہ دکھانے والا بتانے والا, ادھر تو بعض اسی عنوان پر یعنی مرشد کے عنوان پر, پیر کے عنوان پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایسے بے ڈھنگم جو ہے نا, بے ہنگم, اور میں کیا لفظ بولوں, بے ڈھنگم ہی ویسے زیادہ ان کے لیے مناسب ہے, ایک تو لفظ غلط ہے, لفظ عجیب ہے اوپر سے, اور میں نے اس میں وہ کر دیا اس کو, تو ان کی پہچان لوگوں کو کیوں نہیں ہو پاتی کہ یار یہ لوگ جن سے ہم اپنا ایک سلسلہ کر رہے ہیں, جن کے ہم مرید بننے جا رہے ہیں یا پیر ہیں, یہ پیر کہلانے کا حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیں بنیادی طور پر تو جب دین اسلام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کی معلومات بھی تو چاہیے نا. جب بندے کے پاس جو ہے ابتدائی دینی معلومات ہوگی تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پیر کس کو بنانا ہے,
ٹھیک,
اور پھر جو ہے علم دین کس سے حاصل کرنا ہے, یہ فرق بھی تب ہمارے پاس معلومات ہوں گی تو ہمیں ہوگا نا. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, جاب چھوٹ جاتی ہے, گھر کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا ہے, یا پھر اور کوئی ایسی رکاوٹ دنیاوی طور پر آ جاتی ہے, تو اب بندہ اس کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے. اب اس کوشش کے اندر جو ہے وہ روحانی علاج کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے, کسی سے دعا کروانے کے لیے آتا ہے, تو اب اسے پہچان زیادہ ہوتی نہیں ہے, وہ کسی کے پاس بھی چلا جاتا ہے, اور جب اس کے پاس چلا جاتا ہے اور بائی چانس اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اب اس کا اعتقاد جو ہے اس پر پختہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ بندہ صحیح ہے, اور جبکہ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ پیر بننے کی شرائط کیا ہیں, وہ پیر کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا, تو پیر نما کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ دھوکہ کھا لیتا ہے, اور پھر ساری زندگی جو ہے جو مقصود تھا پیر بنانے کا مقصود جو ہے وہ آخرت میں کامیابی ہے. دنیاوی کامیابی تو اللہ پاک دیتا ہی ہے, اصل تو جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے, تو پیر جو ہے وہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بنایا جاتا ہے. جب جو ہے وہ اس کے پاس بندہ جاتا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب وہ خود ہی ناقص ہے تو کسی کو کامل کیا بنائے
گا؟ ایسا ہی.
تو اس لیے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پھر بندہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور جو ہے وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے.
اللہ بچائے, عقیدے برباد ہو جاتے ہیں, عمل برباد ہو جاتے ہیں, لوگ خود بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے تو پیر بنائیں. اعلیٰ حضرت امام سنت نے بھی بیان فرمایا ہے چار شرائط دیکھیں، صحیح العقیدہ سنی ہو، فاسق معلن نہ ہو، اور پھر اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، عالم بھی ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلسلہ متصل بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ کیا ہو، متصل ہو. یہ چار شرائط جہاں موجود ہوں تو پھر وہاں بندے کو چاہیے کہ وہ بیعت کرے تاکہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا راستہ ملے. معرفت کا راستہ کیا ہے، اس پر حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب ادامہ ذلہ کے اگر آپ دیکھیں پروگرام ہے معرفت الہی کے عنوان پر، اور ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم میں نے کہ آپ کے اس پروگرام کے جو کلپس ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں سیکوینس کے ساتھ جو ہے وہ چلائیں گے، کیونکہ معرفت کے نام پر بہت جو ہے یہ دھوکہ یہ بھی دیا جا رہا ہے. معرفت الہی کا نام یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے کام چھوڑ دیں، سارے احکام چھوڑ دیں، دین متین کے جو ویلیوز ہیں ان کو جو ہے وہ آپ چھوڑ کر کے کوئی اور اپنا ہی انداز بنا لیں، تو یہ کوئی معرفت کا نام جو ہے نا وہ اس کو معرفت ہے یا حقیقت میں آ گیا ہے یا معرفت میں آ گیا ہے، تو یہ اللہ بچائے. لوگ بتانے والے بتا رہے ہیں اور دھوکہ دینے والے دے رہے ہیں اور دھوکہ کھانے والے دھوکہ کھا رہے ہیں. باہر اگر کچھ جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آپ دیکھیں فروٹ ہمیں کون سا چاہیے، اچھا فروٹ چاہیے. کینو کون سا چاہیے آپ کو، بنے یار کھٹا کینو ہے آپ لیں گے؟ عقل مند بندہ نہیں لے گا، اسے پتا کہ میں کھٹا کینو کھاؤں گا تو اتنی کھایا ہی نہیں جائے گا. جتنے بھی اس کو پسند ہو، جیسے کھٹا پسند ہو، ایک ہوتا ہے کھٹا لگ رہا کھٹا چوٹ، اللہ کی پناہ توبہ. یعنی کینو بھی چاہیے تو میٹھا چاہیے، کھٹا کینو لوگ پسند نہیں کرتے، اور جس میں داغ ہو کینو میں وہ بھی پسند نہیں کرتے. اچھا کینو تو ہے لیکن اندر سے سوکھا ہوا ہے، کبھی دیکھا آپ نے؟ ویسے زیادہ تر موسمی ہوتا ہے، بعض اوقات آپ اس کو کھولیں تو وہ اندر سے کیا ہوتا ہے،
سوکھا ہوا،
بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے. یعنی آپ کو یہ دل میں آیا یار میں نے کیوں خرید لیا، رسیلا نہیں ہوتا. جس طرح عدنان بھائی نے لفظ دیا ماشاءاللہ، اچھا لفظ استعمال کیا. رسیلا کیا ہونا ہے عدنان بھائی؟ بالکل سوکھا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ پسند نہیں کرتے. نظر تو آ رہا ہے کینو تو ہے لیکن کیا ہے، کھٹا ہے. موسمی تو ہے لیکن اندر سے کیا ہے، سوکھا ہوا. جس بندے کو پتا چل جائے وہ کبھی نہیں خریدے گا. اور بیچنے والوں کو بھی اللہ جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے. وہ موسمیوں کی پیٹی میں جو اوپر اوپر کی تہ میں جو ہوتے ہیں، آپ بھرے موسمی دیکھیں یا بھرے کینو دیکھیں تو وہ بڑے اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے تہ نیچے جاتی ہے ویسے ویسے حالت کیا ہوتی جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. مجھے ایک دفعہ کا یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، جابر الدینہ کے زمانے کی بات ہے. موسمی کیونکہ موسم بھی ہے، کینو موسم بھی ہے، تو اس لیے بات بھی ہو رہی ہے اور سمجھنے کے لیے یہ مثال بھی آئی ہوئی ہے. تو عدنان بھائی میں نے نا یہ کینو نا موسمیوں کی یہ کیا کی پیٹی منگوائی یہاں جامع المدینہ میں، اس میں میرا یہ تھا کہ یہ جو ہے نا وہ سٹرس فروٹ ہے تو یہ میٹھا بھی ہوتا ہے تو چلے گا. اس میں پوری ایک تہ تھی جو بڑے موٹے موٹے موسمی تھے. میں نے کہا واہ یار یہ تو موسمی جو ہے وہ آ گیا. اچھا میں نے جب ان کو کاٹا نا عدنان بھائی، تو جتنے وہ بڑے بڑے موسمی تھے وہ سب سوکھے ہوئے تھے. یعنی اس کو آپ مطلب بالکل استعمال نہیں کر سکتے. صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیا کر دیں، پھینک دیں. پھینکنے کے علاوہ کام کوئی نہیں. نظر کیا آ رہا ہے، نظر کی آ رہا ہے، او واہ جی کیا بات ہے. تو یاد رکھیے کہ صرف اور صرف ظاہری معاملات دیکھ کر کے ہی بندے کو جو ہے وہ فدا نہیں ہو جانا چاہیے. پیر بنانے سے پہلے آنکھیں کھلی رکھیں، اور پھر جب بنا لی ہیں پیر، دیکھ لیا آپ نے پیر بنا لیا ہے، تو اب پھر جس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری کا راستہ دکھا رہا ہے پھر ویسے چلتے جائیں.
اندر کیسا ہے اس کی لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے.
ہاں جی
آپ نے دیکھا ہو خربوزہ لوگ خریدتے ہیں نا، اوپر سے بڑا خوبصورت ہے دیکھ لیا، لیکن اس کے بعد بھی اس کو اٹھا کے یوں سونگیں گے اور اس سے اندازہ لگانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میٹھا ہے یا نہیں، اور لوگ اس کی پہچان بھی رکھتے ہیں. تو جیسے ظاہر جو ہے کسی کا اچھا ہے، ایسے ہی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم نے خریدنی ہے اس کا اندر بھی ویسا ہی اچھا ہونا چاہیے. تربوز لیں گے، اوپر سے دیکھیں گے داغ وغیرہ نہیں ہے، دبا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ لال سرخ ہونا چاہیے، میٹھا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پھر تگو دو، یعنی محنت مشقت، آدمی ذہن ہے کہ یار یہ اندر سے
تربوزے کو سونگتے ہیں اور تربوز کو کیا کرتے ہیں، اس کو بجا کر
بجاتے ہیں ایک مخصوص انداز میں، اس کو بجا کر اور پھر ساتھ میں اس کو کہتے ہیں اس کو ٹک بھی لگا کے دو، دکھاؤ بھی اس کے اندر سے. یعنی یہ دنیاوی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم اتنی تگو دو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا ذہن ہے، یعنی ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو، اندر سے بھی جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے چیز. تو ایسے ہی جو جس بندے کو آدمی اپنا راہبر اور اپنا رہنما بنا رہا ہے، اس کے لیے بھی جو شریعت نے ایک معیار رکھا ہے، ظاہری ٹپ ٹاپ تو ہے لیکن فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، ایسے ہی ساری شرائط پائی جاتی ہیں لیکن اس کا سلسلہ، وہ پیر ابھی بنا ہے، اوپر اس کا کوئی سلسلہ، اس کا سلسلہ بیعت ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، جو کہ اس کی شرائط میں سے ہے، جو فیض پانے کا بہترین ذریعہ ہے. یہ سند کا اتصال، بیعت کا اتصال، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کی اہمیت فتاوی رضوی شریف میں بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس کو بیان فرمایا، دیگر اور محدثین کرام نے بھی. تو یہ ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک فیض کا اتصال ہے جو کہ ضروری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی کو اپنا راہبر اور رہنما تسلیم کر رہے ہیں، پیر و مرشد بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو ایک پیر و مرشد کے لیے ہونا لازمی ہے.
اللہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں دھوکہ کھانے سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیکھیں، اور اس دینی ماحول میں اگر شیخ طریقت امیر سنت کی مبارک ذات کو دیکھیں تو آپ کی ذات ایک زبردست جو ہے وہ یادگار اسلاف ہے. تو آپ سے سلسلہ بیعت جو ہے وہ کر لینا اور آپ کا مرید بن جانا اور پھر آپ کے ملفوظات سن کر اپنی زندگی کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، یہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں پانے کے لیے ایک بہترین جو ہے یہ راستہ ہے. تو امیر سنت سے جو مرید نہیں ہے ان کو چاہیے کہ وہ جب بھی موقع ملے تو آپ کی مرید بھی بن جائیں، اور پھر جس طرح امیر سنت بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، نیکیوں کا ذہن دلا رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے. آپ یہ بتائیں خالد بھائی کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی مجاہدات بھی کی؟
سبحان اللہ، صوفی کرام کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ مجاہدات سے گزر کر اہل اللہ کی صحبت حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور جہاں ہم نے یہ بات کی ہے کہ پیر ہونا چاہیے اور کامل ہونا چاہیے، جو اندر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت رکھتا ہو اور اس کے چہرے سے بھی اس کے عکس جھلکتے ہوں، نظر آتے ہوں، تو پھر وہ کامل ہے. یوں دیکھیے کہ سلمان بھائی، ہم کسی سفر کے لیے نکلیں، چھتری ہمارے پاس ہو، اور اس چھتری کا حال یہ ہو کہ نہ وہ بارش سے بچا سکتی ہے نہ وہ دھوپ سے بچا سکتی ہے، تو پھر سوچئے کہ اس کے اٹھانے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا.
وزن اٹھایا ہوا پھر.
جو اس طرح کا بے عمل قسم کا آدمی ہوتا ہے اور پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اسی چھتری کی مانند ہے، نہ تو وہ معرفت الہی کی بات کرے گا، نہ اپنے مرید کو معرفت الہی کے رستے پر لائے گا، بلکہ الٹا اہل اللہ سے غافل کرنے والا ہو جائے گا. ایسوں سے بندے کو بچنا ہی چاہیے.
میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. نشہ ہے نا
جی،
نشے سے اسلام نے کیا کیا ہے؟ روکا ہے. کل مسکرین حرام، نشہ دلانے والے جو چیزیں ہیں ان سے بندہ بچے کہ یہ کیا ہے، یہ حرام کام، نشہ اگر کرے گا تو یہ ایک ناجائز اور حرام کام ہے، اس کی عقل جو ہے وہ چھپ جائے گی اور اس کے اندر سے تمیز کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. نشے کو اسلام نے حرام قرار دیا. اور یہاں پر ایک میں کیا لفظ استعمال کروں، تو وہ بتا رہا بھی یہ درویشی نشہ ہے. نشہ کیا ہے؟ یہ درویشی نشہ. اللہ یعوذ باللہ، معاذ اللہ. آپ دیکھیں کہ زہر کو آب حیات بنا کر بیچ رہے ہیں، یعنی جس سے اللہ رسول نے روکا ہے اس سے بچو. فاجتنبوہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. بچو، ان سے نقصان ہی ہے اس کا. یعنی قرآن تو بولے شراب سے بچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو ام الخبائث اسے کہا جائے، اور بھی جو نشے ہیں ان سے روکا جائے، اور یہاں کیا ہے؟ درویشی نشہ ہے. اچھا، اصل میں خود بھی نشہ ہی ہے اور جو اس کے پاس آ رہا ہے اس کو بھی کیا بنا رہا ہے؟ نشہ ہی بنا رہا ہے. کیا کس جانب جہول جا رہا ہے. آپ دیکھیے سیدھی سیدھی بغاوت اور اعلان جنگ ہے اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ. یعنی وہ کام جو آخرت کو برباد کرنے والے ہیں وہ کیا کیا جا رہا ہے اس کو بنا سوار کے دکھایا اور بتایا جا رہا ہے, اور دیکھنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن بس وہ بھی اپنے نفس کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے پھسلتا جا رہا ہے اور شکار ہوتا جا رہا ہے. اور پھر آخر میں کیا کریں گے, آخر میں سارا ملبہ لا کے اس پر جو ہے وہ گرا دیں گے. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ جو آپ کو اس طرح کی تعلیمات دے رہا ہے یا باتیں بتا رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے, غلط ہی کر رہا ہے, لیکن غلط رستے پر چلنے والا بھی کچھ نہ کچھ غلطی کا یوں بولیں کہ وہ بھی معاملہ کر ہی رہا ہوتا ہے, اللہ بچائے. بچنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے. جی خالد بھائی,
صوفی کرام جو گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ یاد الہی میں مستغرق ہونے والے ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ڈوب کر اتباع سنت کا رستہ اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اور رب العالمین کی معرفت کو پاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب گوشہ نشینی کا سلسلہ اختیار کیا تو آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں علم و فضل کا تو آپ کے چرچا تھا, اور کون سی مجلس ایسی تھی کہ جس میں آپ کے حوالے دے کر اقوال منسوب کر کے اپنی بات کو مضبوط نہ کیا جاتا ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے لیا جاتا تھا جہاں, تو وہاں بات ہو جاتی تھی کہ یہ چیز اتھینٹک بیان ہو رہی ہے, یہ بالکل مستند بات ہے. ایسا شہرا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی صوفیہ کی لڑی میں پرویا جاؤں, میں بھی اس راستے پر آ جاؤں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت میں ڈوبا رہوں, اور جو جام صوفیہ کرام پیتے ہیں اس جام سے میں بھی کچھ نوش کروں, وہ محبت الہی کا جام کتنا لذت والا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس غرض سے میں نے جب اپنے آپ پر غور کیا تو مجھے تو نظر آیا کہ میرے اوپر بہت سارے پردے پڑے ہوئے ہیں. ان پردوں کو ہٹانے کا کیا, کس طرح سے ہٹایا جائے اور کس طرح سے اللہ رب العالمین کی معرفت کی طرف آیا جائے. یہ عمر وہ تھی کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کے مرید نہیں ہوئے تھے. 27 سال کی عمر میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہوئے. لیکن جب اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ معاملہ کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت حاصل کرنی چاہیے, پھر صالحین کی طرف بھی آئے اور پھر مجاہدات کی طرف بھی آئے. جب مجاہدات کا سلسلہ شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوا اور غور و فکر کے ایک سمندر میں ڈوب کر جب میں نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ سے لو لگائی اور مجاہدات کا سلسلہ شروع کیا تو فرماتے ہیں 40 روز تک میں گوشہ نشین رہا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرتا رہا اور مجاہدے کی کیفیت میں رہا. 40 دن کے بعد کہتے ہیں مجھے ایک ایسا علم نصیب ہوا کہ جو پہلے حاصل شدہ علوم سے الگ تھا, اس کی لذت اور اس کی نفاست سب سے جدا تھی, اور اس سے مجھ پر اللہ رب العالمین جل وعلا کے کچھ اسرار جو تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے, اور میں نے یہ جانا کہ یہ قوت فقہیہ ہے کہ جو مجھے رب العالمین نے نصیب کی ہے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ گوشہ نشینی کو اختیار کیا, پھر 40 دن مزید مجاہدہ کیا. ان 40 دن کے مزید مجاہدے کے بعد جو چیز مجھے حاصل ہوئی وہ قوت نظر و فکر تھی. کہ یہ ایک شے ہے جو بندے کو وہ دکھاتی ہے جو دیکھنا چاہیے اور اس سے بچاتی ہے جس سے بچنا چاہیے. پھر بندہ اپنے اندر کی جو باطنی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے بھی روشناس ہوتا ہے, اس سے بھی آگاہ ہوتا ہے, اور پھر یوں سمجھے کہ کامل طور پر رب العالمین جل وعلا کی معرفت کی طرف راہ لیتا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ میں نے دوبارہ مجاہدہ اختیار کیا, پھر خلوت نشینی اختیار کی, اور پھر ایک اور علم کا سمندر تھا جس کی طرف میری توجہ دلائی گئی اور رب العالمین جل وعلا نے وہ مجھ پر آشکار فرمایا, اور وہ جو علم ظاہر ہوا تو وہ سب سے زیادہ مصفہ اور مجلہ تھا. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس میں غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ قوت ہے جو علم کے ساتھ ملی ہوئی ہے. علم جتنا بڑھتا رہے گا تو پھر یہ چیز بڑھتی رہے گی. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ابو علی فارمسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر حاضر ہوئے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جو شرف بیعت ہوا اور اس کے بعد جو مجاہدات آپ کے بیان کیے گئے, پھر فرمایا گیا کہ 11 سال تک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کی یوں سمجھیں کہ شہرت جس کی ٹھوکر پر تھی, اور دنیا اس کو پہچانتی تھی، علم و فضل کا اس کے چرچا تھا، لیکن امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیسے حالت میں دیکھا جا رہا ہے کہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک جو پانی کا برتن ہے وہ کندھے پر لٹکا ہوا ہے، ایک عصا ہے، لاٹھی ہے، پیون رکھے ہوئے کپڑے امام غزالی رحمت اللہ تعالی پہن کر اپنی راہوں سے گزر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، تو پھر یہی انداز ہے، پھر یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا انداز رہا۔ حالانکہ وہ وقت بھی گزرا کہ 400 افراد امام غزالی رحمت اللہ تعالی کی مجلس میں محض وہ ہوتے تھے جو بڑے بڑے امیر و کبیر ہوتے تھے اور علم دین سیکھنے امام غزالی کے پاس آتے تھے، لیکن جب گوشہ نشینی اختیار کی تو پھر حال الگ ہو گیا، لذت دنیا دولت دنیا پر ٹھوکر ماری، اور جب 11 سال گوشہ نشینی آپ رحمت اللہ تعالی کی ہوئی تو پھر اس وقت ایک فتنہ و فساد کا معاملہ ظاہر ہوا اور لوگوں کے بد عقیدگی کے حوالے سے لوگوں کو اکسایا جانے لگا، تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے اور جو بڑے بڑے ائمہ تھے انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے علم کے ساتھ آواز دی کہ حضور آپ پھر تشریف لائیے، پھر دوبارہ آپ آئیے، اور فطروں نے سر اٹھایا ہے، آپ مسند تدریس پر جلوہ گر ہو کر ایسے افراد ہمیں مہیا کیجئے جو ان فتنوں کے آگے بند باندھ سکیں۔ پھر اکابرین امت اور اس وقت کے جو صالحین تھے ان کے کہنے پر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دوبارہ مسند تدریس پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور پھر سے وہ جو پہلے علم کا سلسلہ تھا اب اس علم کے ساتھ جب معرفت الہی کا دریا بہتا ہے، اور یہ جو مرج البحرین والا معاملہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم بھی پہنچ رہا ہے اور ساتھ ساتھ رب العالمین کی معرفت سے بھی لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے، پھر وہ ایک امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مرد بنانے والے فرد بنے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پھر جو جو آتا جاتا مزید علوم و عرفان سے فیض یاب ہوتا، اور پھر وہ فتنوں کے آگے ایسا بند ثابت ہوتا کہ جس کے ذریعے سے فتنوں کا سد باب بھی ہوتا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے دین کی راہ کی طرف لوگوں کو آنے میں مدد ملتی اور رب العالمین کی معرفت کے رستہ چلنا ان کے لیے آسان ہو جاتا۔
ابھی یہاں ایک بات وہ بڑی قابل غور ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی کا جو ابتدائی زمانہ ہے، اگرچہ آپ اس وقت علم میں اور بڑے ممتاز تھے حکمت کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے، لیکن جب آپ تصوف کی طرف آئے ہیں تو آپ نے اپنا سب کچھ، خود فرماتے ہیں آپ کے بارے میں لکھا، اپنی علمیت، اپنا جاہ و جلال، حشمت اور دولت اور جو شہرت تھی سب کو بالائے طاق رکھ کر اپنے آپ کو پیر و مرشد کے سپرد کر، جو یہ کہیں گے وہ کروں گا۔ اور امام تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے حضرت سیدنا امام زہبی رحمت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اب اپنا آپ یوں پیر و مرشد کے سپرد کر دیا، جو وظیفہ یہ دیں گے وہ کروں گا، جس عبادت کے بارے میں فرمائیں گے نفلی عبادت وہ میں کروں گا۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے اور استقامت کے ساتھ جو جو پیر و مرشد فرماتے رہے وہ کرتے رہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر ان کا یہ انداز تھا، اللہ کریم نے انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا، جو مقصد تھا، جو تزکیہ نفس تھا اللہ تبارک تعالی نے وہ آپ کو عطا کر دیا، اور اس کی ایسی فکر تھی، فرماتے ہیں گھر بار میں جو کفایت کا رزق تھا، ان کے جو ضروریات تھی وہ دے کر 2 سال کے لیے پیر و مرشد کے ہاں ڈیرے ڈال دیے آپ نے۔ فرماتے پھر میں مسجد میں اعتکاف کیا کرتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا، تنہائی اختیار کیا کرتا تھا، یعنی خود بھی فکر تھی، یہ کچھ تو تھا، کچھ کمی تو تھی جس کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی محسوس فرما رہے تھے کہ منطق و فلسفے میں میرا اگرچہ بڑا نام ہے لیکن ایک کمی میرے اندر وہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے حضرت آپ نے حضرت ابو علی فارمذی رحمت اللہ تعالی کے در کو یوں کہہ لیں تھام لیا، اور یک درگیر محکم گیر والا معاملہ کر کے تزکیہ نفس میں وہ مقام پایا کہ ایک وقت وہ تھا، فرماتے ہیں آپ کو دیکھنے والے لوگ کہ جب آپ بغداد میں پہلی بار جب آپ آئے تھے تو اس وقت جو سواری اور لباس تھا وہ 500 دینار پر مشتمل تھا، سونے کے سکے 500۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ تزکیہ نفس، یہ دنیاوی لذتیں جب آپ نے ان کو ٹھوکر ماری اور کنارہ کشی اختیار کی، فرماتے ہیں جب جو لباس پہن رکھا تھا وہ 100 سکوں پر مشتمل تھا۔
عدنان بھائی فوکس کی بات ہے،
جی
آپ فوکس کس چیز پر کر لیں،
بالکل ترجیحات
کی بات ہے، پریورٹی آپ کس چیز کو بنا لیں۔ بعض لوگ تو صرف آج ہمارے اگر ہم دور میں چیزیں دیکھیں،
جی
لوگوں کا فوکس ہے کس کے اوپر، موبائل پر فوکس،
फोकस है किसके ऊपर, गाड़ी पर, गाड़ी पर फोकस है, चाबी, मोबाइल, चश्मा, ये इन तीन चीजों पर बड़ा फोकस है कि उसकी जो बोलिए शख्सियत की एक पहचान होती है इन चीजों से होती है। अच्छा फिर क्या है, फिर फोकस है कपड़ों पर, फिर फोकस है किस पर, शूज पर, पहनावे पर भी क्या है, ये फोकस मौजूद है। और हम ये नहीं कह रहे कि इन चीजों को आप इन पे कॉन्शियस ना रहें, इनको आप छोड़ दें, ये बिल्कुल मतलब उलट कर दें इसका, ना अपने कपड़ों की परवाह करें, ना जूतों की परवाह करें, ना बाकी चीजों की परवाह करें, ये तो हम नहीं कह रहे, ठीक है। लेकिन बात जो हम कर रहे हैं वो ये है कि खाली इन्हीं पर तवज्जो जो है वो करके, आप याद रखेंगे ये ग्लास शीशे का ग्लास है, इसको मैं सोने के डब्बे में बंद कर दूं फिर भी क्या रहेगा, सोना नहीं बनेगा। किसके डब्बे में, सोने के डब्बे में बंद है, लेकिन है क्या, ग्लास शीशे का, ठीक है। जैसे ये कप है, ये कप किसका है, ये मिट्टी का कप है, इसको मैं जहां पर भी चांदी के डब्बे में बंद कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, नंबर एक कप ही रहेगा, डब्बे में बंद करने के बावजूद भी क्या रहेगा, कप ही रहेगा, और जिस मिट्टी का बना हुआ है उसी मिट्टी का रहेगा। तो इंसान चाहे जो भी पहनावा अपना ले, जो भी अंदाज अपना ले, अगर इसका अखलाक, इसका किरदार, इसकी गुफ्तार, इसके अंदाज अगर ठीक नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए तो हो सकता है कुछ चापलूस लोग जो है वो थोड़ी आओ भगत कर दें और जो है वो कुछ बातें बोल दें, बाद में बोलेंगे भैया, बाद में क्या बोलेंगे, अल्लाह की पनाह है। तो इन चीजों पर आप फोकस बनाएं, इन चीजों पर जो है वो तवज्जो ज्यादा मबजूल फरमाएं कि मेरा अखलाक कैसा है, मेरा किरदार कैसा है, मेरा बोलने का अंदाज कैसा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल जो है वो कैसा है, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी के मामले में मेरा क्या अंदाज है, कब्र में जाना है, कल हशर का मामला है, वक्त गुजरता जा रहा है, हम तो खाली पैसा जो है बनाने में सोच रहे हैं, कारोबार का सोच रहे हैं, बिजनेस का सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी का सोच रहे हैं, कब्र की मंजिल भी आने वाली है, कल हशर में जाना है, अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होना है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे में है आदमी कौन, जो ईमान ईमानियात से दूर है, जो इस्लाम के दिए हुए अखलाकियात से दूर है, जो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी से दूर है, जो जिक्र अज़कार से दूर है, तो ये क्या है, यही घाटे के अंदर है, ना खुद नेक काम कर रहा है, दूसरों को नेक काम की तरफ ला रहा है। तो ये याद रखिए, जिंदगी गुजरते जा रही, तो फोकस जो हमने आज दुनिया को बना रखा है, स्टेटस को बना रखा है, और जो है वो अपने यू बोलिए कि शो ऑफ जो हमने अपने दिल के अंदर इसको जगह दी हुई है, तो इसे नजर हटाकर अपनी आखिरत पर भी नजर जो है वो जमाएं, और अपने अखलाकियात को, अपने किरदार को बेहतर बनाएं, इल्म दीन भी हासिल करें, उस पर अमल भी करें। तो प्योरिटी की बात है, अगर किसी के कपड़े अच्छे हैं या किसी ने महंगा लिबास पहना हुआ, तो मतलब ये नहीं है कि वो कोई बदकार आदमी है या कोई बुरा आदमी है या वो घटिया या खसीस आदमी है या उसकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बंदा गौर कर ले कि लिबास एक्स वाई जी जो भी है, अखलाक क्या है, आमाल क्या है, बातिन क्या है, तरीका क्या है, तरीका क्या 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 फरमाएंगे उस्ताद?
ये बिल्कुल इल्म के साथ और कामयाबी के लिए, जहाँ इल्म जरूरी है, जरूरी है, और जो हमारे मुआशरे के अंदर एक नज़र दौड़ाते हैं, तो आजकल मालूमात तक रसाई ज्यादा मुश्किल नहीं है।
सही।
तो यूं लोगों को मालूमात तो होती हैं, लेकिन सोहबत अच्छी ना होने की वजह से और जहन की दुरुस्ती ना होने की वजह से आदमी उसी डगर पर चढ़ रहा होता है जिस पर उसने जो है वो अपना सफर शुरू कर दिया है। तो इसलिए जो है हमें एक नेक सोबत अगर मिल जाती है तो फिर रब की रहमत से अमल की भी तौफीक मिलती चली जाती है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी मुंसलिक हुए कि जो किसी और ही राह पर चले जा रहे थे और ऐसे राह पर चले जा रहे थे कि उनकी दुनिया भी जो है वो बर्बाद हो रही थी, आखिरत तो बर्बाद हो ही रही है। तो यानी बिल्कुल लोगों पर जुल्म सितम करना और लोगों के हकूक पामाल करना, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ जो है बदसलूकी करना, यानी वो जो यानी एक अच्छे इंसान की खसूसियात होती हैं उससे वो महरूम थे। रब की रहमत से जब दावत इस्लामी का मदनी माहौल मिला और आपने हफ्तावार इज्तिमा की जो है वो तरगीब दिलाई है ہفتہ وار اجتماع کی بے شمار بہاریں ہیں. ایسے لوگ جب ہفتہ وار اجتماع میں آئے اور جو ہے وہ مبلغین دعوت اسلامی کا بالخصوص امیر اہل سنت کے بیانات سنے تو زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو گیا اور رب کی رحمت سے اس راستے کے جو ہے وہ مسافر بن گئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ, بلکہ میں ایک اسلامی بھائی کے بارے میں جانتا ہوں کہ جب وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں آئے تھے تو شہر بھر کے اندر جو ہے وہ ان کے بارے میں برا ذہن تھا کہ یہ وہ تھے ہی برے, بری راہ پر تھے. تو جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے, داڑھی مبارکہ سجا لی, امامہ شریف سجا لیا, تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا سلمان بھائی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ظلم و ستم کیا کرتا تھا. لگتا ہے کہ اس کو کوئی مالی منفعت ہے جس کی وجہ سے یہ اس نے جو ہے وہ حلیہ اختیار کر لیا ہے. لیکن ان کی یہ باتیں, یعنی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا اس لیے یہ سوچتے تھے. اللہ پاک نے ان کو استقامت عطا فرمائی. پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت کے لیے نکلتے تھے اور پھر علماء ان کی مثال دیا کرتے تھے کہ دیکھو جس طرح یہ بدلا ہے اس طرح بدلا جاتا ہے. تو رب کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی ایک نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ انہیں جب مدنی ماحول ملا, دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا, تو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا ہو گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی دینی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے.
یا مرحبا, دنیا کی محبت سے جان چھڑائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے جو ہے وہ دل لگائیں. اور مجاہدہ جو ہے وہ اسی کا نام ہے کہ بندہ دنیاوی خواہشات کا غلبہ اپنے اوپر نہ ہونے دے. مجاہدہ یہ پورا ایک مضمون ہے اور ایک مفہوم ہے مجاہدہ, ریاضت. اور آسان سی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ دنیا کی جو خواہشات ہیں ان پر قابو پائے اور دنیا کی محبت سے اپنی جان چھڑائے اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنے دل کو لگائے اور ہر اس کام کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھائے جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب سے قریب تر جو ہے وہ کرتا چلا جائے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. مزید گفتگو بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل رہے گی. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیج کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی
عبد الخالق اتاری واکنٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, اللہ پاک میں ان کا فیضان نصیب فرمائے. امیر اہل سنت کے فیضان کی برکت ہے کہ الحمدللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں جو ہیں وہ زیر مطالعہ رہتی ہیں. اس ہفتے بھی میں نے ان کی دو مختصر کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. بہت لطف ہے, بہت سرور ہے اور دل کرتا ہے بندہ پڑھتا جائے, باتیں دل میں اترنے والی ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کی مزید برکتیں اور فیضان نصیب فرمائے. نعت خان عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, یہ کلام سنا دیں.
سبحان خالق بھائی, آباد رہے, خوش رہے, سلامت رہے. امام غزالی کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے ایوہ الولد, اس کو پڑھ لینا چاہیے. چھوٹی سی کتاب ہے, بڑی کتاب نہیں ہے, لیکن باتیں اس کے اندر جو ہیں بڑی شاندار ہیں اور بڑی لاجواب ہیں. ایوہ الولد پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. مکتبۃ المدینہ نے ایک اور کتاب امام غزالی کی ترجمہ کر کے شائع کی ہے منہاج العابدین. منہاج العابدین کی بھی کیا ہی بات ہے. اور مدی چلے کے ناظرین اس کا منہاج العابدین کا بھی مطالعہ فرمائیں انشاءاللہ کریم, اس سے بھی علم میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا اور دنیا کی محبت سے جو ہے وہ بندے کی جان چھوٹے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. آگے چلتے ہیں.
منہاج العابدین کا خلاصہ بھی حضرت امام زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا ہے تنبیہ الغافلین کے نام سے, وہ بھی الحمدللہ مکتب المدینہ سے شائع شدہ ہے اس کا ترجمہ, وہ بھی بڑی لاجواب کتاب ہے. ویسے ایوہ الولد کا اگر پنجابی میں ترجمہ کریں تو کیا مطلب ہوگا, کیا کہیں گے پنجابی میں ایوہ الولد؟
اوے میرے بچیا. جی
واہ. کوئی کسی کے جنازے میں یا مشکل میں نہ آئے تو اس کے بارے میں گمان کیا رکھنا چاہیے؟ یہ بھی پاسبلٹی ہے اس کی کوئی اپنی مجبوری ہے, وہ دیکھ بھال نہ کر پا رہا ہو, تو اس کے بارے میں کیا گمان رکھنا ہے ہم نے؟
جی سر,
اچھا گمان رکھا جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی ایسی مصروفیت میں ہو جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکا ہو.
یہی تو مسئلہ ہے سب, کہ اپنی مصروفیتوں میں لگا ہوا ہے, ہمارا جنازہ ہی بھول گیا ہے, ہماری مصیبت ہی بھول گیا.
نہیں یہ یعنی کچھ نہ کچھ حسن ظن تو قائم کرنا پڑے گا, کیونکہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا اس پر تو لازم نہیں ہے نا. جب اس کا نماز جنازہ جو مسجد ہے ہو گئی ہے تو اب اس پر لازم یوں تو نہیں تھا.
جی
لیکن یہ انسانی ہمدردی اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے
جی
وہ ضرور ہے. तो हमें चाहिए कि हम लोगों के दुख और सुख में जो है बिलखसूस दुख के अंदर तो जरूर शरीक हों, जो है वो जरूर इजादत और ताजियत और ये जरूर करें, क्योंकि अगर कोई शादी वगैरह में शिरकत नहीं करता तो लोग फिर भी कोई ना कोई उसने जन्म जो है वो बना लेते हैं। लेकिन जो है अगर हम अफसोस वाले जो अगर कोई तकलीफ पहुंची है तो उसमें शिरकत नहीं करेंगे तो मुआशरती तौर पर भी इसको अच्छा नहीं समझा जाता और मोहब्बतों में कम करने वाली ये चीज भी है। तो बहरहाल जिसके साथ हुई है वो कोई ना कोई जो है वो हुस्ने ज़न जरूर ढूंढे, कोई ना कोई तावील जरूर करे। ये भी तो हो सकता है ना कि भूल गया होगा
ऐसा ही
और इस वजह से वो आ नहीं सका या पूछ नहीं सका या फोन नहीं कर सका। तो वैसे दूसरों को भी चाहिए, जैसे घर वाले हैं, बच्चों की अम्मी है, उसे भी चाहिए कि वो भी याद दिलाएं कि आपके फलां रिश्तेदार के साथ ये मामला है तो आपको वहाँ इजादत ताजिया जो भी सिलसिला है वहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों को भी चाहिए कि एक दूसरे को याद दिलाएं, ये भी एक दूसरे की मदद करना होता है। और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि इससे मोहब्बत बढ़ती है और अगर ऐसा ना किया जाए तो मोहब्बत में कमी वाकई होती है, तो जरूर शिरकत करनी चाहिए।
या मरहबा, ये बड़ा प्यारा साहब ने पहलू जो है वो लिया और इस पर अच्छी गुफ्तगू फरमाई। मुझे यहाँ लगता है एक बात और भी कहनी चाहिए कि जब किसी की खुशी के लम्हे में शिरकत फरमाए तो उस खुशी के मौके को गम में तब्दील करने से भी बचना चाहिए। खुशियों के मौके पर भी जिस तरह लोग शिरकत करते हैं और जो जो कुछ करते हैं इस पर भी एक पूरी तफसील है और बड़ी बात है। अदनान भाई, आप यकीन माने बाज़ जगहों पर क्या होता है, जैसे शादी की दावत है, हम इसी की बात कर लेते हैं, बड़ा खुशी का एक मौका होता है, इसमें भी जो बैठे हुए जो VIP लोग बैठे हुए हैं वो VIP जो काम कर रहे होते हैं ना, शर्म आ रही होती है कि यार ये क्या कर रहे हैं। हमारा तो इतना वो नहीं है इस तरह का मामला आने जाने का इतना, लेकिन जो देखा भाला है वो बड़ा अजीब है। यानी वो क्या करेंगे भाई, आपको ठीक है VIP टेबल पर अगर किसी ने बिठा दिया है तो आप बंदे को भी चाहिए कि थोड़ा खाली VIP नाम का ही तो ना बने ना, थोड़ा काम का भी बने। आप किसी को आवाज़ दे रहे हैं और यूं आवाज़ दे रहे हैं कि जैसे कि क्या है, कोई वेटर है वो, ये जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो, जैसे जिनके यहाँ शादी है, जिनकी बेटी की शादी है, तो अगर बेटी का भाई है या उसका बाप है वो अगर आपको प्रोटोकॉल अगर दे रहे हैं, लेट्स सपोज फर्ज करने बाद जगहों पर, हर जगह पर तो यूं नहीं होता लेकिन चले जहां पर है तो वहां पर उनके रिश्ते की भी और उनकी आपको पता चल जाता है कि यार ये इनका काम है, ये वेटर है या ये जो है वो घर के लोग हैं, कौन है पता चल जाता है बंदे को, वर्दी से पता चल जाता है। जो वेटर है उनका अपना मामला होता है, जो अफराद खानदान के होते हैं, जो ऑनर देने के लिए, इज्जत देने के लिए आपको जो है वो चीजें पूछ रहे हैं या आपके इर्द गिर्द जो है वो आपको चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनको आवाज आप यूं ना दें कि जैसे आप किसी होटल पर बैठे हुए किसी जो है वो छोटे बच्चे को आवाज दे रहे हैं, उसको भी तरीके से आवाज देनी चाहिए, उसको भी बच्चे को होटल पर बैठे हुए भी आप किसी को आवाज दे रहे हैं उसको भी तरीके से आवाज देनी चाहिए। लेकिन अंदाज खाना देख करके बंदा अपनी गुफ्तार भूल जाए, रफ्तार भूल जाए, अपने अखलाकियात को जो है वो भूल जाए, अपने मामलात को ही भूल जाए या खुद को ही भूल जाए, ये कम से कम नहीं होना चाहिए। खालिद भाई, मैंने एक मंजर देखा कि दावत के मौके पर जैसे कोल्ड ड्रिंक जो है वो आती है, तो कोल्ड ड्रिंक आई, उन्होंने क्या किया, वो कोल्ड ड्रिंक इसको नीचे रख दो, कोल्ड ड्रिंक को क्या किया, टेबल के नीचे रख दिया। अच्छा, वो जो देने वाले थे उन्होंने देखा कि यहाँ नहीं है, उन्होंने एक और रख दी। अच्छा, उन्होंने एक और रखी ना, तो उसको भी उन्होंने, इसको नीचे रख दो, उसको भी क्या कर लिया, नीचे रख लिया। अच्छा, अब जो आगे एक और बंदा जो है उसने देखा कि भाई VIP टेबल है, देखा तो कोल्ड ड्रिंक नहीं थी। अच्छा, वो रखने लगा, वो खुद से रखने लगा, तो उसकी उसका ध्यान जो है ना वो नीचे पड़ गया कि ये नीचे जो है ना वो रखी हुई है। तो वो भी तजर्बाकार लोग होते हैं। अब बंदा उधर कह रहा है, रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो, उसने कहा वो रखी हुई है नीचे, दो रखी हुई है, देख लें आप। अब मुझे बताएं क्या इज्जत रहेगी, वो तो वेटर था, उसने तो बात भी कर दी थी, वो बात करके आगे निकल गया। अच्छा, फिर क्या हुआ खालिद भाई, अब वो कह रहे हैं आप बोतल पियेंगे, आप पिए, नहीं 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 मैं तो नहीं पी रहा, मैं तो नहीं पी रहा, मैं तो नहीं पी रहा। और फिर क्या हुआ, बस वहीं पर जो था वो जो पीने थे वो उन्होंने अपना उसको इस्तेमाल किया, बाकी बस वैसे ही। तो बंदा शादी के मौके पर शिरकत करे या गमी के मौके पर शिरकत करे,
اپنے انداز، اپنے اخلاق، اپنا کردار اس کو بہتر ہی رکھے تو اس میں انشاءاللہ خیر ہے، حرص سے اپنی جان چھڑائے۔ موت میت کے موقع پر بھی جو کھانے کے حریص ہوتے ہیں وہ جو حال کرتے ہیں اللہ کی پناہ ہے، ایک تو کھانا کھاتے ہیں اوپر سے اس کے نقص بھی نکالتے ہیں، دار پکا آتری شکر کیتا نے پیو مریا جان چھٹی، اس طرح کی بات ہے بھی دال باپ مر گیا انہوں نے شکر کیا جان چھٹی ہے، دال کھلا رہے، دال روٹی کھلا رہے، ہائے 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 ہائے، اللہ ہمیں یہ کھانے کی حرص سے بچائے،
آمین،
اللہ کی پناہ ہے۔ بھارت شادی کا موقع بھی ہو تو اس کو بھی غمی کے موقع میں تبدیل
نہیں
کے لیے نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں بھی یاد رکھنی چاہیے، اللہ کرے۔ اصل میں جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر بندہ یہ سارے سبق کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ ایک مجھے کسی نے کہا خالد بھائی، انہوں نے کہا استاد صاحب، انہوں نے کہا جی آپ تو مطلب جہاں جائیں تو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو تو جو ہے وہ ٹیبل پر آ کر جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو آپ کیا دکھ جانے اس کا جس نے پلیٹ اٹھا کے جو ہے وہ جانا ہے اور کھانا لے کے آنا ہے۔ میں نے کہا بھائی شادی کے موقع پہ کیا مطلب اس دکھ دکھ والی بات کیا ہے، اس کے اندر کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟
بس لوگوں کی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات تو جو ہے وہ کوئی دکھ انہیں پہنچ نہیں رہا ہوتا، بلکہ جو سامنے شخصیت ہوتی ہے اس کو ذرا تھوڑا جتلانا ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، اگر آپ کچھ ہیں تو ہم بھی کچھ ہیں، تو وہ جو کہنے والا ہوگا وہ ذرا اپنی حیثیت بتا رہا ہوگا اور کہا ہوگا کہ میرے ساتھ بھی وہی ہونے، بھی ہم بھی کچھ ہیں تو ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو سلمان بھائی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بس کھوٹی کھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اصل جو ہے وہ کھانا دیکھ کر، ویسے ایک میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ اہل علم کے لیے دو چیزیں امتحان ہیں، ایک پیٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کلام ہے۔
اللہ
کہ جو علم ہے تو وہ اپنے بول کر علم کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس بھی محفل میں چلے جائیں، اور جہاں پر جو ہے وہ کھانا پینا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ اسی پر نثار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اچھی چیز دیکھیں تو پھر، اور اچھا کوئی ایسی چیز آ جائے جو ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے وہاں پر افسردہ ہو جائیں۔ جیسے آپ نے بات کی نا کہ والد فوت ہوا ہے اور دال کھلا رہے ہیں، کہ والد کے فوت ہونے کا جو ہے وہ یوں بھی اس طرح کی بات کی جاتی ہے، تو اگر اپنے من پسند چیز نہیں ہے تو پھر دوسرے پر بلیم بھی نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں ایسی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے جو اس کے دل میں دکھ پیدا کرے۔ تو اگر ہم دکھ والی جگہ جاتے ہیں تو وہاں دکھ میں اضافہ نہ کریں، اور جہاں خوشی والی جگہ جاتے ہیں وہاں خوشی میں کمی نہ کریں۔
یا مرحبا، بہت خوبصورت بات کی سر سر، میں نے تو یہاں تک کے مناظر دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے عدنان بھائی، وہ جیسے آج کل بالخصوص کراچی میں تھوڑا معاملہ زیادہ ہے کہ جو میٹھا ہوتا ہے نا اس پر لوگ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری طور پر کیا ہوتے ہیں، اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، میں لفظ یہی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تو بہرحال جیسے جو کیفیت ہے وہ یہ ہے۔ اچھا اب وہ کیا بندہ لے کے آ رہا ہے، بندہ کیا کر رہا ہے، وہ لے کے آ رہا ہے، اس میں بوفے سسٹم ہے اس میں ڈالنے کے لیے، اب وہ جو لے کے آ رہا ہے نا اس کو رستے میں ہی اس کے اب وہ جو ٹرے لے کے آ رہا ہے اس کو جو ہے وہ الٹ لیا اپنی پلیٹ کے اندر، یعنی آپ دیکھیں مطلب کیا ہے، اللہ کی پناہ ہے، اللہ خیر فرمائے، اور کیا حرص، کھانے کی حرص ہمیں کہاں تک جو ہے وہ لے جائے گی، کتنی عجیب بات ہے، اور وہ بھی مطلب کیا سوچ رہا ہوگا بےچارا، آپ دیکھیں آپ بات سمجھ گئے کیا ہے، یعنی وہ بندہ بھر کے لا رہا ہے اس کو ریفل کرنے کے لیے،
ہاں جی
ٹھیک ہے، تو وہ جو لا رہا ہے وہ ریفل کرنے سے پہلے رستے میں کیا کر دیا، اس کو اچک لیا اس کو، صحیح لفظ دیا آپ نے، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین۔
ویسے کبھی یہ ریکارڈ ہو نا، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہوتے ویسے، تو یہ بعد میں بندے کو اگر کلپ اس کا بھیج دیا جائے تو شرمسار ہی ہوگا اور کیا ہوگا، تو لہذا ان کاموں سے بچنا چاہیے جو بندے کی عزت میں،
دعوت ختم ہونے کے بعد اس سے پوچھ لیا جائے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، کیا صحیح ہے یہ، تو ان کا تبصرہ سنیے پھر آپ،
ٹھیک ہے،
اس تبصرے کے مطابق عادت کو ڈھال لیا جائے۔
یا مرحبا، کال لیتے ہیں،
میں ناز خان اسلام بیسی، ارجا کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجیے، اے خاک مدینہ،
یا مرحبا، جی
اطران بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز آپ یہ والا کلام سنا دیں، واہ کیا جود و کرم ہے،
یا مرحبا، جی
کلام سنا دیں، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا،
یا مرحبا۔ محمد زبیر بھائی ہیں ملتان سے، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، یہ کلام سنائیں۔
کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں. کلام سنائیں. اقبال نگر سے شہزاد بھائی، علی شہزاد بھائی کا میسج ہے. ٹھیک ہے جی، کال بھی لیتے ہیں.
اللہ کہتے کہتے بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. تمام اسلامی بھائی سے میری ایک ہی عرض ہے کہ میرے لیے دعا کر دیں سر، مجھے یہ والے نعت سنا دیں، زمین و زمان تمہارے لیے، اور میرے لیے دعائیں اور میری پوری فیملی کے لیے.
اللہ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے، عافیتیں راحتیں عطا فرمائے، آمین. عامر بھائی ہیں اور کلام سنا دیں. امیر السنت کی منقبت سننی ہے ان کو. بہاول نگر ہارون آباد سے میسج ہے ان کا. جزاک اللہ خیرہ. تاجدار حرم یہ آخر میں سلام سنایا جائے. ٹھیک ہے. جلی رضا بھائی ہیں سیالکوٹ سے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کلام سننا ہے ان کو. محمد شاداب بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد سے ہیں، گزارش ہے کہ اشفاق بھائی کی پڑی ہوئی منقبت عطار سنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. کچھ کلام عدنان بھی شامل کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، داخل میں تیرا نہیں سنتا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر
مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عدنان بھی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. قرآن کا بیان آئیے پیکج دیکھیے.
قرآن مجید کے اندر بہت خوبصورت اور بڑے سبق آموز قصے موجود ہیں, بڑی خوبصورت کہانیاں بھی ہیں اور بڑے خوبصورت واقعات بھی ہیں جن سے اہل اسلام سبق حاصل کرتے ہیں. آج ہم اپنے سیگمنٹ کے اندر جس جگہ کا تذکرہ کریں گے کہ وہ علاقہ یا وہ جگہ کہی جا سکتی ہے کہ شاید ہمارے بچے کو اس کا نام یاد بھی ہوتا ہے اور اس جگہ کی جو سٹوری ہے وہ بڑے دلچسپ انداز کے اندر بچے سنتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا. چیونٹی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. آئیے جانتے ہیں کہ یہ جو چیونٹیوں کا پورا گروہ تھا, پورا لشکر تھا, یہ کہاں پر تھا اور انہوں نے جب ان کی ملکہ نے آواز دی اور ساری اپنے بلوں کے اندر چلی گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی آواز کو سنا بھی تھا, یہ چیونٹیاں کہاں پر تھی؟ مفسرین رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دو اقوال بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے آیت کریمہ سماعت کرتے ہیں. سورۃ النمل آیت نمبر 18 یعنی 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, حَتَّى اِذَا عَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ترجمہ کنز العرفان, یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا, اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرکب استعمال فرمایا وہ ہے وادی نمل, یعنی اس آیت مبارکہ میں جس وادی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آج ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں گے. پہلا قول یہ ہے کہ یہ جو وادی ہے یہ بحیرہ روم کا جو ساحل ہے اس پر ایک علاقہ ہے عسقلان. یہ وہ علاقہ ہے کہ جو اسدود اور غزہ ان دونوں کے درمیان میں موجود ہے اور یہ وہی عسقلان ہے کہ جس کو ایک حدیث مبارک میں دلہن بھی فرمایا گیا, یعنی شہروں کی دلہن بھی اس عسقلان کو فرمایا گیا. اور ایک قول یہی کہا جاتا ہے کہ عسقلان کے اندر وادی نمل موجود تھی کہ جہاں کی چیونٹی نے آواز لگا کر یہ بات کہی تھی. اور عسقلان وہ علاقہ ہے کہ اس کو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا اور یہ وہی علاقہ کہ دوسری جو صلیبی جنگ تھی یعنی سیکنڈ کروسیڈ وار جو تھی 548 ہجری کے اندر, تب عیسائیوں نے عسقلان پر قبضہ کیا مگر تھوڑے عرصے بعد 583 ہجری کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علاقے کو فتح کر لیا. دوسرا قول جو ہے وہ اس وادی نمل کہ یہ کہاں پر ہے, یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بڑا مشہور علاقہ ہے طائف. طائف کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ وادی نمل موجود تھی جہاں کی چیونٹی نے یہ آواز لگائی تھی. اب دنیا کا نقشہ دیکھیے تو آپ کو ایک علاقہ ملے گا سدیرہ, یعنی نقشے پر سدیرہ کے نام سے موجود ہے. ویسے کتابوں کے اندر اسے وادی سدیر یا وادی سدر یہ بھی لکھا جاتا ہے. یہیں پر وہ چیونٹیاں تھی اور اس چونٹی نے یہ آواز لگائی تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سماعت کیا تھا. میں یہاں آپ کے سامنے بڑی دلچسپ بات بیان کروں کہ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ جس چونٹی نے آواز لگائی تھی کہ چونٹیوں تم اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ, سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ دے, مفسرین نے اس چونٹی کا نام بھی بیان کیا. یہ بھی بیان کیا کہ وہ چونٹی مؤنث تھی, اور اس کا نام جو بیان کیا وہ بیان کیا کہ اس کا نام منذرہ تھا, اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام طاقیہ تھا, اور ایک تیسری روایت کے اندر بھی اس کا ایک نام بیان کیا گیا ہے. اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس چیونٹی کی جو ٹانگیں تھیں وہ ساری سلامت نہیں تھی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ تھوڑا لنگڑا کے چلتی تھی. اللہ تبارک و تعالی مفسرین کرام پر اپنی رحمت فرمائے جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے جو معنی ہیں اس کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا. الغرض اللہ رب العزت نے جس وادی نمل کا تذکرہ کیا, ایک قول یہ ہے کہ یہ اسدود اور غزہ ان دونوں کے درمیان جو عسکلان ہے جس کو آج کے زمانے میں یا انگریزی زبان میں ایشکیلون کہا جاتا ہے, یا تو یہاں پر تھی, یا دوسرا قول یہ ہے کہ یہ طائف کے قریب وادی صدر جو آج نقشے کے اوپر دنیا پر سدیرہ کے نام سے موجود ہے یا یہاں پر تھی. یہ دونوں اقوال موجود ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حقیقی اور صحیح فہم قرآن عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یا مرحبا, ماشاءاللہ, بہت پیارا ویڈیو پیکج آپ نے دیکھا. قرآن کریم کی معلومات کے حوالے سے بھی, اور پھر قرآن مجید میں جو بیان ہے واقعہ وہ کہاں ہوا اس کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی اچھی اور کمپریہنسو معلومات آپ نے حاصل کی. اشفاق بھائی کا کلام جو میرے لسنر کی مناسبت انہوں نے پڑھی ہے, یہ سننے کی فرمائش تھی, آئیے آپ کو سنائے دیتے ہیں.
میرے دل میری جان کا قرار, میرے دل میری جان کا قرار, پیر میرا مرشد عطار, پیر میرا مرشد عطار, پیر میرا مرشد عطار, پیر میرا سے جو سرشار ہے پیر عطار ہے, مہرو مہ جبی حق کا شاہکار ہے پیر عطار ہے, چاند جیسا حسین جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے, چاند جیسا حسین جس کا رخسار ہے پیر عطار ہے, دل کا شو دل نشین جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے, دل کا شو دل نشین جس کی گفتار ہے پیر عطار ہے, میرا محبوب میرا محبوب میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر عطار ہے, میرا محبوب اور میرا دلدار ہے پیر عطار ہے, میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے, میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے, مرشد محترم کی نظر چاہیے عمر بھر چاہیے, چشم نم اور سوزے جگر چاہیے عمر بھر چاہیے, آہ میں اور خواہاں میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے, آہ میں اور خواہاں میں اثر چاہیے عمر بھر چاہیے, مدحا کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے, مدحا کرتا رہوں یہ ہنر چاہیے عمر بھر چاہیے, فضل رب سے فضل رب سوہنا, فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے, فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے, میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے, میرا عطار ہے پیارا عطار ہے پیر عطار ہے, جس کے در سے ملا ہم کو
احمد رضا ہاں کہو برملا فیض غوث جلی پا رہے ہیں صدا ہاں کہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا ہاں کہو برملا چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا ہاں کہو برملا مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا ہاں کہو برملا مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا ہاں کہو برملا رات دن کرتا رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر عطار ہے رات دن کرتا دی کا جو پرچار ہے پیر
پیارا عطار ہے پیر عطار ہے واہ قربان جاؤں امیر السنت پر اللہ امیر السنت پر عبد الرحمت کا سایہ رکھے اللہ ان کو اور ان کی جانشین کو بھی اللہ کریم ان کے اس پورے چمن کو اللہ تبارک و تعالی شادابی عطا فرمائے اور اللہ صحت سلامتی عافیت تندرستی عطا فرمائے رحمت کے سائے میں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں ان سے فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر آج الحمدللہ ہم نے پروگرام میں بات کی ہے سر میں چاہوں گا آج کے پروگرام کی آخری بات اور پھر ہم صلوات و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر اور بہت ساری تصانیف فرمائی وہاں پر احیاء العلوم بھی ہے
جی
اور احیاء العلوم وہ آپ کی تصنیف ہے کہ جس کے اندر آپ نے کھول کھول کر جو ہے وہ تصوف کو سمجھایا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس علم کی جو ہے وہ حلاوت نصیب ہو مٹھاس نصیب ہو تو پھر احیاء العلوم کا مطالعہ کرنا چاہیے ابھی وقت نہیں ہے بہرحال احیاء العلوم وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا علی صلاۃ والسلام نے پسند فرمائی ہے جمال حرم امام عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ نے ایک خواب دیکھا اور جو ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے حاضری کا شرف پایا اور آپ کے سامنے احیاء العلوم کا کچھ حصہ جو ہے وہ کتاب العقائد کا پڑھا تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا پسند فرمایا تو یہ یعنی احیاء العلوم وہ کتاب ہے جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند ہے تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے 5 جلدوں میں احیاء العلوم کا ترجمہ شائع کیا ہے تو اس کا ضرور جو ہے وہ مطالعہ کرنا چاہیے
یا مرحبا اللہ تعالیٰ امام غزالی کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے آمین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا مدنی چینل دیکھتے رہیے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک تات اسلام پڑھتے ہیں
یا حبیب اللہ سلام علیہ مصطفیٰ جان رحمت پہ ہو سلام شمع بزم ہدایت پہ ہو سلام آدم امام مصطفیٰ جلوہ شان قدرت پہ لا تو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہور سب ان کی شوکت پہ لا تو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھ رہے آرزا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لا تو سلام یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ
لکھے قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں
کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے